أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ألف لام ميم. یہ الکتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے، وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور آخرت پر پختہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کی راہ پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو فلاح نصیب ہوگی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز اور محترم سامعین، سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے. ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی وہ صفات بیان کی ہیں جو تقویٰ کے نتیجے میں مومنین کے اندر پیدا ہوتی ہے. سورہ بقرہ کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں ہوا، اور سورتوں کے جو نام ہیں یہ ضروری نہیں کہ سورت کے موضوعات سے اس کی کوئی مناسبت ہو، بلکہ علامت کے طور پر کسی ایک نام کو جو اس سورت کے اندر کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ آیا ہو اس سورت کا نام قرار دیا جاتا ہے. سورہ بقرہ میں چونکہ گائے کا ایک واقعہ آیا ہے، تو اس نسبت سے اس کی پہچان کے لیے اس کا نام سورہ بقرہ ہے. اس کی ابتدا میں جو الف لام میم تین حروف ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ حروف ہیں جو اس طریقے سے کلام عرب میں عام طور پر مستعمل تھے، وہ ان کے معنی اور مفہوم سے واقف تھے، اس لیے کبھی کسی کی طرف سے کوئی ایسا اعتراض نہیں آیا کہ ان حروف کا مطلب کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کے کوئی معنی اور مطلب منقول نہیں ہے. اگر کچھ لوگوں نے ان کے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ ان کی اپنی ذہن کی اختراع ہے، ان کی کوئی شرعی مستند حیثیت نہیں ہے. دوسری ایک رائے سید قطب شہید نے اس کو اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ چیلنج دیا گیا کہ قرآن کلام الہی اور اللہ کی کتاب ہے، ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ ہیں وہ حروف جن کو تم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہو، انہی حروف سے تم الفاظ اور فکرے بناتے ہو، اور انہی حروف سے پورے کا پورا قرآن بنا ہے، اور تمہاری زبان بھی عربی ہے. یہ تمہارے لیے چیلنج ہے کہ اگر تم اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو تو انہی حروف سے استعمال کر کے تم کوئی ایسی ایک صورت یا کوئی ایک آیت بنا کر دکھا دو. تو یہ حروف مقطعات ہیں جو ابتدا میں بہت ساری صورتوں میں آئے ہیں. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آغاز ہی میں مومنین کی صفات بیان کر دی ہیں، اور اس کے بعد دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی خصوصیات بیان کی ہیں. اور اس کے بعد طویل ترین 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات، ان کی خصوصیات اور ان کی پہچان کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب آدمی سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کا مطالعہ، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرے تو ابتدا ہی میں اس کے ذہن میں ایک بات بالکل واضح ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو انسان پیدا کیے ہیں ان کی ہر دور میں تین ہی اقسام پائی جاتی ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا اس وقت بھی تین ہی قسم کے لوگ تھے اور قیامت تک یہی تین ہی قسم کے لوگ دنیا میں رہیں گے، ایک اللہ کو ماننے والے دل و جان سے اس کی بندگی اور غلامی اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرنے والے جن کی صفات پہلی 5 آیات میں بیان کی گئی ہیں، دوسرے وہ جو بالکل اس کا الٹ ہیں، اللہ کے وحدانیت، اس کی توحید اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں اور اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کا انکار کرنے والے، خواہ کسی ایک رسول کا انکار ہو یا تمام رسولوں کا انکار ہو، وہ کفار و مشرکین ساری ایک ہی کیٹاگری کے لوگ ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے جن کو یہاں کافر کہا گیا، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو ہمیشہ بین ہوتا ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ یہ تیسرا گروہ پہلے اور دوسرے گروہ کے مقابلے میں اکثریت میں بھی ہوتا ہے، مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی، جو بھی ان کا نظریہ اور عقیدہ ہو اس کے اوپر اس کا یقین نہ ہونا یہ نفاق کہلاتا ہے۔ تو منافق جس طریقے سے مسلمانوں میں ہوتے ہیں اس طریقے سے عیسائیوں میں بھی ہو سکتے ہیں، یہودیوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے کسی غیر مذہب کے اندر بھی، یعنی وہ ان کا جو اپنا دین ہے اس کے اوپر ان کا ایمان اور یقین نہ ہو تو وہ منافقت کہلاتا ہے۔ تو پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیات کے اندر ان کی خصوصیات بیان کر دی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں جو یہ ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں، ایک مسلمان کی یہ پہچان ہے اور یہ پہچان مسلمان کی ہونی چاہیے۔ ان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ کتاب تنزیل من رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر جو احکامات دیے ہیں ان کے اندر کسی شک و تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے جو آدمی اس پہ ایمان لائے، اس یقین کے ساتھ ایمان لائے کہ اس قرآن کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ حرف با حرف صحیح اور درست ہے اور انسانیت کی نجات اور رہنمائی کے لیے وہ حرف آخر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ قرآن کریم کا پوری دنیا کے لیے یہ چیلنج ہے کہ جو لوگ اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، اس میں شک اور شبے کا اظہار کرتے ہیں، ان کو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو فاتو بصورت من مثلہ، تم ایسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اور عرب جن کو اپنی فصاحت اور بلاغت پہ بڑا ناز تھا اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو عجمی گنگے کہتے تھے، ان کو قرآن نے یہ چیلنج دیا اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے، اور اس کے بعد بھی آج تک سائنس بڑی ترقی کے گئی، اسلام دشمنوں نے بڑی ترقیاں کی ہیں لیکن بڑی کوششوں کے باوجود نہ تو وہ یہ ثابت کر سکے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے ملتی جلتی کوئی ایک آیت یا ایک فکرت ہے کوئی دنیا کے اندر بنا کر پیش کر سکا۔ اس کتاب کی حفاظت کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ سابقہ انبیاء پہ جو کتابیں نازل ہوئی تھی، صحف ابراہیم ہوں یا اس کے بعد تورات، زبور اور انجیل ہوں، ان میں سے کوئی بھی اپنی اصلی اور حقیقی صورت میں دنیا میں موجود نہیں ہے، نہ ان انبیاء کی تعلیمات محفوظ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی بھی حفاظت کی ضمانت دی، اور اس کتاب کی جو شرح اور تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک محفوظ کر دیا ہے۔ اس لیے اب انسان کی فلاح اور نجات کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ اس الکتاب سے رہنمائی حاصل کر کے اس کی روشنی میں اپنی زندگی کی راہ کا تعین کرے۔ اگر اس کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر انسان کسی اور راستے اور طریقے پہ چلے گا تو دنیا اور آخرت میں تباہی کے سوا اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ فرمایا ہدی للمتقین، اس کتاب سے ہدایت ملتی ہے متقین کو. آگے چل کر اسی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہدی للناس، میں نے اس کتاب کو تمام انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے. اب یہ انسانوں کی اپنی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ وہ اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکے میں ہوئی تو پوری دنیا تو دور کی بات ہے، خود اس مکے کے اندر کتنے بدنصیب ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت سے استفادہ نہیں کر سکے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے، لیکن چونکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کا نور پیدا نہیں ہوا، ہدایت ان کو نہیں ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. قرآن کریم ہدی للناس ہے، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن قرآن نے اپنے آغاز ہی میں اس بات کی تحدید کر دی ہے کہ ہدایت صرف اسے ملے گی جس کے دل میں نور ایمان، جس کے دل میں نور ایمان ہوگا اور تقویٰ ہوگا. یہ تحدید کیوں کی گئی؟ بعض اوقات آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن تو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تو اگر صرف متقین کو ہدایت ملتی ہے تو اس میں پھر خاص بات کیا ہے؟ جو متقی ہے اس کے دل میں تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، اسی کو ہدایت ملے گی، دوسرے کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ کیا بات ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جس آدمی کے دل میں خوف خدا ہو، وہ بلائی اور برائی کے اندر تمیز کرنا چاہتا ہے، وہ خیر اور شر کی کچھ پہچان رکھتا ہے، اس کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے. اگر آپ اس کو مثال کے ذریعے سمجھنا چاہیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ایک آدمی کی آنکھوں میں بینائی نہ ہو اور وہ دن کی روشنی میں گھر سے باہر نکلے تو اسے راستہ دکھائی نہیں دے گا. اب اللہ تعالیٰ نے دن اس لیے بنایا ہے کہ ہر آدمی دن کی روشنی میں اپنی ضروریات زندگی کے لیے تگودو کرے، راستہ دیکھے، ہر چیز کو دیکھ سکے. اگر ایک نابینا آدمی کو دن کی روشنی میں راستہ نظر نہیں آتا، کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، تو اس میں نہ سورج کا قصور ہے نہ دن کی روشنی کا قصور ہے، قصور تو اس کی ان آنکھوں کا ہے جن کے اندر بصارت نہیں ہے، بینائی نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کسی انسان کے دل میں ایمان اور تقویٰ کا نور نہیں ہے تو اس کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، تو اس میں قصور قرآن کا تو نہ ہوا نا، قصور اس کا اپنا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ اذا سلخت سلخ الجسد کلو اذا فسدت فسد الجسد کلو الا وهی القلب. انسان کے سینے کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سنور جائے، درست ہو جائے، صحیح ہو جائے تو آدمی پورے کا پورا درست اور صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے تو آدمی کے سارے اعمال کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے. الا وهی القلب، وہ ہے انسان کا دل. اگر دل اندھا ہو جائے تو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی. دل کیسے اندھا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن ہی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انہا لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، وہ دل جو اس سینے کے اندر ہیں وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس آئینے کے اوپر داغ لگ جاتا ہے، سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے، اگر نہیں توبہ کرتا پھر گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا دھبا پڑتا ہے، حتیٰ کہ پھر وہ دل کا آئینہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ نور ایمان اور نور تقویٰ سے محروم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اسی چیز کو اللہ نے فرمایا کہ انہا لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھوں سے آدمی دیکھتا رہتا ہے لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر کفل چڑھ جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیوں لوگ قرآن کے اوپر غور و تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ کفل چڑھے ہوئے ہیں؟ پھر تالے لگ جاتے ہیں. تو قرآن کریم سے ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، تو پھر قرآن کریم سے ہم ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. تقویٰ کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، بڑی پیاری اور بہترین دلاویز تعریف ہے وہ جو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اور عبی بن قاب دین کے بہت بڑے عالم اور قرآن کے بڑے ماہر تھے، لوگ ان سے مسائل وغیرہ بھی دریافت فرمایا کرتے تھے، تو نبی صلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ عبی ذرا تقویٰ کے بارے میں بتاؤ کہ تقویٰ کیا ہے، تو عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سے سوال کیا کہ کبھی آپ نے کسی ایسے راستے پہ سفر کیا ہے جس کے دونوں طرف خاردار جاڑیاں لگی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں کئی مرتبہ ایسا ہوا، تو فرمایا کہ آپ وہاں کیا کرتے ہیں؟ تو امیر المومنین نے جواب دیا کہ میں وہاں اپنے دامن کو اپنے کپڑوں کو ذرا سمیٹ کر آگے کی طرف بڑھتا ہوں کہ کہیں جاڑیوں سے اور کانٹوں سے جو ہے دامن الجھ نہ جائے اور کپڑے جو ہے وہ کئی کانٹوں کے ساتھ نہ الجھ جائیں۔ تو عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین بس یہی تقویٰ ہے کہ اس دنیا میں دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے بلکہ ہر چہار طرف جو مرغوبات نفس ہیں کہ ایک انسان کو خواہشات نفس، دنیا کے مزے، دنیا کی لذتیں، گمراہی کے راستے، شیطان کی ترغیبات اپنی طرف کھینچتی ہیں، بس ان سے اپنے دامن کو بچاتا ہوا انسان صراط مستقیم پر چلتا ہوا خدا کی رضا اور اس کی جنت کو اپنی منزل بنا لے اور اس کی طرف آگے بڑھتا جائے اور اپنے دامن کو ان برائیوں سے اور گناہوں سے اور خطاؤں سے بچاتا ہوا آگے نکل جائے، تو بس یہی تقویٰ ہے۔ اس تقویٰ کو زاد راہ بھی کہا جاتا ہے، فتزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، زاد راہ ساتھ لے لو، اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ یعنی زندگی کی جو شاہراہ ہے ایک مومن اس کے اوپر چلتا ہوا اللہ کی رضا اور اس کی جنت کا طالب ہے، تو اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچنے کے لیے جو چیز زاد راہ کا کام دیتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ میرے بھائیو دل کی اس حس کا نام ہے جس کے ذریعے سے آدمی گناہ کے بارے میں حساس ہو جاتا ہے۔ ایک آسان سی مثال کے ذریعے سے میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ دل حساس کیسے بنتا ہے اور یہ حس مر کیسے جاتی ہے؟ یہ ہماری زبان ہے، اس کے اندر ایک حصہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ یہ کہ اگر ہم کسی چیز کو زبان سے چکھیں تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے، کڑوی ہے، کھٹی ہے، گرم ہے، سرد ہے، بلکہ پورے جسم میں یہ حس جو ہے کسی نہ کسی کیفیت میں موجود ہے، لیکن میں زبان کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب اگر ایک آدمی کو شدید قسم کی کوئی ایسی بیماری یا بخار وغیرہ لاحق ہو جائے تو اس کی زبان کی یہ حس جو ہے یہ خراب ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، اس کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے، پھر اسے کڑوا کڑوا اور میٹھا میٹھا نہیں لگتا، بعض اوقات چینی بھی جو ہے اس کو کڑوی لگنے لگتی ہے۔ آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیماری نے زبان کو متاثر کر کے اس کے اندر سے اس حس کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، اب اس کو جو ہے وہ کھٹا اور کڑوا صحیح طریقے سے محسوس نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز اپنی اصل صورت میں جو ہے اصل حقیقت کے طور پر وہ اس کو محسوس نہیں کر سکتی۔ اس طریقے سے جب آدمی کے دل کے اوپر گناہوں کا میل جمتا ہے اور ادھر مہریں لگ جاتی ہیں اور دل اندھا ہو جاتا ہے تو پھر گناہ نہیں سمجھا جاتا اور نیکی سمجھ میں نہیں آتی، یعنی دل کی وہ حس جس کے ذریعے سے اس کا اپنی زبان میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی کا ضمیر مر گیا ہے۔ ضمیر زندہ ہو تو برائی برائی، غلط غلط، صحیح صحیح نظر آتا ہے، اگر وہ مر جائے، اسی کو کہا گیا کہ دل مر جاتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اچھے اور برے کے اندر تمیز نہیں کر سکتا، وہ تمیز کی جو حس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ کہ آدمی کے دل کے اندر یہ حس موجود ہو کہ گناہ گناہ ہے، اور پھر تقویٰ اگر دل کے اندر موجود ہوگا تو وہ اس استعداد کا نام ہے جس کی بنیاد پہ آدمی جس چیز کو برا سمجھتا ہے اس سے بچ سکے اور جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے اس کو اختیار کر سکے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بے شمار چیزوں کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ بڑی اچھی ہیں یہ چیزیں، مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ سچ بہت اچھا ہے، لیکن کیا سچ بولنا بھی جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی سچ بولنا بھی چاہیے، اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں ہم، اس کے باوجود کہ میں جانتا ہوں کہ سچ بہت اچھا ہے، نجات کا راستہ یہی ہے، میں سچ نہیں بولتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ دیانتداری بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب مجھے کہیں اپنا مفاد ہوتا ہے تو میں بددیانتی اور خیانت بھی کر لیتا ہوں۔ کیوں؟ دل کے اندر تقویٰ موجود نہیں ہے۔ اگر تقویٰ موجود ہوگا تو جس چیز کو میں غلط سمجھتا ہوں اگر میری جان چلی جائے تو میں وہ کام نہیں کروں گا۔ یہ تقویٰ وہ استعداد ہے جو آدمی کو حق پہ قائم رکھتی ہے، جس کے ذریعے سے ایمان پر استقامت نصیب ہوتی ہے، اور اگر دل کے اندر یہ تقویٰ نہ ہو تو آدمی ڈواڈول رہتا ہے، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا، وہ منافقین والی کیفیت ہوتی ہے، جس طرف اپنا مفاد نظر آتا ہے اس کے لیے اصول پھر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو دل کے اندر اگر تقویٰ ہو، ایمان ہو، اللہ پر یقین ہو، آخرت میں اس کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پہ قائم رہتا ہے۔ اچھا، دوسری مثال یہ کہ مثلا آپ دیکھیں بہت ساری چیزوں کو ہم مثلا غلط سمجھتے ہیں، مثلا ایک آدمی جو ہے وہ سگریٹ کے بارے میں اس کی رائے ہے کہ یار بڑی بری چیز ہے، اس سے جان چھوٹ جائے، لیکن وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اس کے عزم و ارادے کی کمی ہے، عزم و ارادہ کس چیز کا نام ہے؟ وہی ایمان اور یقین والی بات ہے. اگر دل کے اندر تقویٰ وہ حصے اتنی بیدار ہو اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور یقین والی کہ بھئی یہ چیز غلط ہے میرے لیے, دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے, بس چھوڑ دو اس کو. نہیں چھوڑ سکتا. کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ ایمان کی کمزوری ہے, تقویٰ اس کے دل کے اندر موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. ہدل للمتقین, متقین کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر ایمان, جتنی بھی چیزیں ہماری آنکھوں سے, ہمارا علم اور تجربات سے اوجھل ہیں, ان کا تعلق غیب سے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات غیب ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کے بارے میں, جنت دوزخ کے بارے میں ہمیں بتایا, فرشتوں کے بارے میں بتایا, یہ سب کچھ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. ہمارا ان چیزوں پہ ایمان ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی. تو سب سے پہلی بنیاد ہی ایک مومن کے لیے ایمان بالغیب ہے. یہ ایمان جس قدر پختہ مضبوط ہوگا, اتنی ہی آگے اس دین و ایمان کی عمارت پختہ اور مضبوط ہوگی, اتنی ہی عمل کے اندر استقامت ہوگی. اگر یہ عقیدہ اور یہ بنیادی طور پر ایمان بالغیب کے اندر اگر کمی اور کمزوری ہوگی, تو آگے چل کر ہر چیز کے اندر کمی اور کمزوری ہوگی. اس لیے ایمان بالغیب کو عقیدے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے, عقیدہ توحید. عقیدہ کس چیز سے بنا ہے؟ عقیدہ عقد سے بنا ہے, عین کاف دال. عقد کے معنی ہوتے ہیں پختہ اگریمنٹ, پختہ عہد. تو ہم جن چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ حقیقت میں ہمارا عہد ہے, پختہ اگریمنٹ ہے. تو کیا ہم اس اگریمنٹ کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ یہاں جو اگریمنٹ کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تو ہم مجبور ہیں. اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو ہمیں تنخواہ نہیں ملے گی, ہمیں کوئی ملازم نہیں رکھے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے, یہی ایمان بالغیب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہٹ کی رہبری اور رہنمائی سے ہٹ کر کوئی دوسرا رہبر اور رہنما نہیں. تو ہم ساری زندگی اللہ کی بندگی اور غلامی میں بسر کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اور تاپ کی تعلیمات کے مطابق. یہ ایمان بالغیب کا صحیح مفہوم ہے. اور جب اس طرح اللہ تعالیٰ کو آدمی اپنا آقا اور اپنا مالک اور اپنا الہ اور معبود مان لیتا ہے, تو پھر اس کے بعد اس کے اس ماننے کا اور اس کے اس ایمان کا ثبوت اس کی عملی زندگی سے ملتا ہے. اور وہ کیسے ملتا ہے؟ اس کی سب سے پہلی علامت اور پہچان یہ فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, کہ وہ نماز قائم کرتا ہے. یعنی ایمان کی سب سے پہلی شہادت کس چیز سے ملتی ہے؟ نماز سے ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ایسے دعوے کو جس کے ساتھ نماز کی شہادت موجود نہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایمان کی نفی کر دی. فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. یعنی ایمان کا سب سے پہلا ثبوت یہ ہے کہ آدمی پانچ وقت پابندی سے نماز قائم کرے. صرف نماز پڑھنے کا نہیں کہا گیا, فرمایا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ, وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کیسے ہوتی ہے میرے بھائیو؟ نماز کے جو فرائض ہیں, جو واجبات ہیں, جو شرائط ہیں, اس کے جو طبعہ کے مستحبات ہیں, اس کا جو مسنون طریقہ ہے, اس کے تمام مسائل کو سمجھ کر نماز کا پڑھنا, باجماعت نماز ادا کرنا اور پانچ وقت پابندی سے نماز ادا کرنا, اور نماز کے قائم کرنے کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے. ہر چیز کی ایک سیرت ہوتی ہے, دوسری صورت ہوتی ہے. دیکھنے میں تو ہمیشہ صورت ہی نظر آتی ہے, لیکن اصل چیز تو سیرت ہوتی ہے. نماز کی ظاہری صورت یہ ہے کہ آدمی اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کر اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے اور رکوع اور سجود صحیح کر لے, سلام پھیرنے تک جو کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھ لے, تو یہ نماز کی صورت ہے. بے شک اس نماز کی صورت کو بھی بالکل صحیح اور سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ خشوع اور خضوع ہے, جس کو نماز کی سیرت کہا جاتا ہے, نماز کی روح کہا جاتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ہمارا یہ جسم ہے ظاہر میں, اس کے اندر بھی روح ہے, اور اگر روح نہ ہو تو جس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس طرح نماز کے اندر اگر اس کی روح نہ ہو تو وہ بھی بے ایمانی ہو کر رہ جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم نماز ادا کریں تو وہ نماز ادا کریں جس نماز کو اللہ نے مومنین کی خصوصیات اور صفات میں شامل کیا ہے. فرمایا قد افلح المومنون, فلاح پا گئے مومن, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں, اپنے ظاہر و باطن سے خدا کے حضور جھک جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کی حالت میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ظاہر پہ بھی اس کے اثرات ہوتے. تو خشوع کا تعلق دل سے بھی ہے اور ظاہر سے بھی ہے, یعنی نماز میں کھڑے ہو کر آدمی دائیں بائیں ادھر ادھر حرکات نہ کرے, ادھر ادھر نہ دیکھے, کپڑوں کو سیدھا نہ کرے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا سمجھے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عبد اللہ کان کا تراح, اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. فلم تکن تراح فانہ یراک, اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا. اس تصور کے ساتھ خدا کے حضور کھڑے ہوں اور کوشش اس بات کی کریں کہ دل کے اندر وہ جو خیالات وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں, جو حساب کتاب ہم کرتے رہتے ہیں نمازوں کے اندر, اس سے کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے, وہ کم سے کم ہو جائے. ورنہ اکثر و بیشتر ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے. تو نماز کی روح خشوع اور خضوع ہے. بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہیں کہ عائشہ نماز میں جس قدر تم اللہ کی طرف متوجہ رہتی ہو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے ساتھ اتنی ہی تیری طرف توجہ دیتے ہیں. یعنی گویا کہ بندے کی توجہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ جاتی ہے اور اپنے حساب کتاب میں لگ جاتا ہے تو خدا کی رحمت بھی جو ہے وہ متوجہ نہیں رہتی ہماری طرف. تو اصل نماز یہی ہے کہ آدمی خدا کی طرف متوجہ ہو نماز کی حالت میں. ان العبد اذا صلى يناجي ربه, بندہ جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے, سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد, سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی ہے. تو ایمان والوں کی سب سے پہلی صفت اور سب سے پہلی پہچان کیا بتائی؟ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور جس آدمی کی زندگی میں نماز نہ ہو اور وہ نماز کی پابندی نہ کرتا ہو, اس آدمی کے بارے میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا وہ ایمان بالغیب جو ہے وہ ادھر نوک زبان تک محدود ہے, وہ خالق سے نیچے نہیں اترا. دل کے اندر ایمان و یقین ہو اور ایمان و یقین کے دعوے کے بعد خدا کا پہلا حکم ہی آدمی اس کے سامنے سر نہ جھکائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے نماز ایمان کا عملی ثبوت ہے. ایمان ایک دعویٰ ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ پانچ وقت کی نماز. اس لیے بے شمار آیات اور احادیث آپ کو مل جائیں گی جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بے نمازی کا ایمان حقیقی سے کوئی تعلق نہیں. قانونی طور پر اس کو مسلمان تسلیم کیا جائے گا لیکن حقیقت کے اعتبار سے قرآن و سنت کی روح سے اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا. تو یہاں پہ جس نماز کے قیام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ مومنین کی صفات میں شامل ہے, اگر یہ نماز ہم پڑھیں تو اس کی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, پھر یہ نماز آدمی کو برائیوں سے روکتی اور منع کرتی ہے. تو اسے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس ابتدائی حصے میں بیان کر دی ہے مومنین کی, اگر یہ صفات صحیح معنوں میں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو ہم کس طریقے سے اللہ کے پسندیدہ انسانوں کے اندر شامل ہو جائیں اور وہ کامیاب انسان بن جائیں جن کے بارے میں اللہ آگے فرماتا ہے کہ اولئک هم المفلحون, دنیا اور آخرت کی کامیابیاں انہی لوگوں کے لیے ہیں. جب ہم نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے تو پھر وہ نماز ہمیں برائیوں سے منع کرے گی اور روکے گی. اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور سود بھی کھاتے ہیں, حرام خوریاں بھی کرتے ہیں, رشوتیں بھی چلتی ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, بددیانتی اور خیانت بھی کرتے ہیں, دھوکہ دہی بھی کرتے ہیں, تو قصور اس میں نماز کا نہیں ہے. قصور ہمارا ہے کہ ہم نے وہ نماز نہیں پڑھی جس کی تعلیم اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے. جب ہم نماز اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے کہ میں اپنے خدا کے سامنے کھڑا ہوں اور قیامت کے دن میں نے اسی طرح اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے, اور پانچ وقت روزانہ اس تصور کے ساتھ خدا کے سامنے کھڑا ہونے والا جب مسجد سے باہر نکلے گا تو حرام خوریاں کرے گا, بدکاریاں کرے گا, زنا کی طرف جائے گا, شراب کی طرف جائے گا, رشوت بٹورے گا, ظلم کرے گا, پڑوسی کو ستائے گا, کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تبھی ہو رہا ہے کہ ہم نے نماز کو نماز نہیں سمجھا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی جو صفت بیان فرمائی ہے, اور یہ پہلی صفت ہے ایمان بالغیب والوں کی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہاں فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, رزق کے بارے میں ہمارا تصور یہی ہوتا ہے کہ شاید یہ دو چار روٹیاں رزق ہیں, کھانے پینے کی چیزیں رزق ہیں, لیکن قرآن و سنت کے اندر رزق کی اصطلاح ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے, یہ رزق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، یہ رزق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، یہ رزق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوتیں دی ہیں، طاقت دی ہے، علم دیا ہے، ذہانت دی ہے، ذرائع، اسباب، وسائل، دنیا کی ہر شے جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ رزق ہے. تو فرمایا کہ ان میں سے ہر چیز وہ خرچ کرتے ہیں. خرچ تو ہر ایک کرتا ہے، یہاں خرچ کرنے سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. جو اللہ پر غائبانہ ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ان کے اندر یہ صفت بھی ہوتی ہے کہ وہ مال کو اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سینت سینت کر نہیں رکھتے، بلکہ ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ خرچ تو ہر انسان کرتا ہے، کوئی کسی چیز کو بچا کر نہیں رکھ سکتا. نہ آپ مال کو بچا کر رکھ سکتے ہیں، نہ آپ علم و ذہانت کو بچا کر رکھ سکتے ہیں، نہ اپنی صلاحیتوں کو بچا کر رکھ سکتے ہیں، کسی چیز کو بھی بچا کر نہیں رکھ سکتے. سب کچھ لگا رہا ہے، ہر انسان لگا رہا ہے، لیکن لگانے والوں میں فرق ہے. یہاں لگانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں. اللہ کی راہ میں اگر ہمارا سب کچھ لگے گا، وقت بھی، مال بھی، ذہانت بھی، علم بھی، صلاحیت بھی، قوتیں بھی، تو اس کا نفع ہمیں آخرت میں ملے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم میں آپ سے عرض کر رہا تھا یہ ہے کہ ہر آدمی لگاتا ہے. فرمایا ہر آدمی صبح کرتا ہے تو اپنے آپ کو انویسٹ کر لیتا ہے، اپنی ساری صلاحیتوں کو اور وسائل کو لگاتا ہے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ وہ سب کچھ لگا کر جب شام کو واپس لوٹتے ہیں تو انہوں نے اتنی صحیح جگہ ان کا استعمال کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا پروانہ لے کر واپس لوٹتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں کہ جو دن بھر لگانے کے بعد جب واپس لوٹتے ہیں تو اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا کر واپس لوٹتے ہیں. ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا وقت کہاں صرف ہو رہا ہے، میرا مال کہاں لگ رہا ہے، میری صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں. ہم اسے اللہ کی راہ میں لگائیں، اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد میں ہمارا وقت، ہمارا مال، ہماری صلاحیتیں، ہماری ذہانتیں، ہماری قابلیتیں، ہمارا علم، سب کچھ لگنا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ خداوند قدوس نے جو کچھ مجھے دیا ہے اسے میں کیسے خدا کے دین کے غلبے کی جدوجہد کے اندر لگا سکتا ہوں. اس لیے کہ اس وقت خدا کا دین مغلوب ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیابتاً دے دی ہے تم اس کے مالک نہیں ہو، نہ مال کے مالک ہو، نہ جان کے مالک ہو، نہ وقت کے مالک ہو، کچھ بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے. تو تمہیں نائب اور خلیفہ بنایا گیا ہے تو اس کو خرچ کر ڈالو، انفقو، اس کو لگا دو اور کھپا دو. تو مال کو ہم اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد میں بھی لگائیں اور اللہ کے ضرورت مند بندوں کے اوپر بھی اسے خرچ کریں، کہ یہ ایمان کی پہچان بتائی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان اور بخل دو ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر آدمی مال سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے، تو ان میں سے کوئی ایک چیز ہوگی دونوں اس کے دل کے اندر نہیں ہوں گی. اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور قرآن کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہ فلاح پا گئے. یہاں بھی فلاح کا ذکر آ رہا ہے نا. تو تنگ دل آدمی، کم ظرف آدمی، مال سے محبت کرنے والا آدمی، دنیا کے اوپر جو ہے وہ مر مٹنے والا آدمی، وہ اللہ کے کسی کام کا نہیں ہے. وہ دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی ہرگز حاصل نہیں کر سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سامنے کسی جو چیز ہمارے سامنے کو اعلیٰ اور بلند نصب العین ہو، اس کی خاطر اللہ کے دیے ہوئے ہر چیز کو لگائیں اور کھپائیں. اور مسلمان کا نصب العین کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی. اور وہ ملے گا کیسے؟ اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کے ذریعے سے، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو ہم اللہ کے دین کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں اور اپنی قوتوں اور اپنے مال اور اپنے ذرائع وسائل کو لگا دیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وہ جس ایمان بالغیب کی پیچھے بات آئی اس کی تشریح آگے جا کر قرآن میں کھول کر بیان کی گئی ہے. یہ تو سورہ بقرہ بالکل ابتدا میں اللہ نے یہ صفات بیان کی ہیں. ان صفات کی تشریح آگے جب کہ ہم پڑھ چل کر جب ہم پڑھیں گے تو یہ بات کھلے گی کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ایمان حقیقی جس شخص نے لایا ہے اس نے اللہ تعالی حقیقت یہ ہے اپنا سودا کر لیا ہے، جان کا بھی اور مال کا بھی. جان کے اندر ساری قوتیں اور صلاحیتیں شامل ہیں اور مال کے اندر سارے ذرائع اور وسائل شامل ہیں. تو یہ سب کچھ تو ہم نے خدا کو دے دیا ہے، اگر ایمان شعوری ایمان ہے تو، حقیقی ایمان ہے تو. جب یہ خدا کو دے دیا تو خدا کی طرف سے اب ان میں سے جس چیز کا جہاں جب کبھی مطالبہ آتا ہے وہ اس مطالبے پر حاضر کر دینا ہی اس کا حق ادا کرنے کا لازمی تقاضا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کو فلاح نصیب ہوگی جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن پر، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں، یعنی سابقہ انبیاء پہ نازل ہونے والی کتابیں. ایمان اور اسلام کی پہچان یہ ہے کہ ہم انبیاء اور رسولوں میں اور انبیاء اور رسولوں کے اوپر نازل ہونے والی کتابوں میں کوئی فرق نہ کریں. جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہم ان سب کو برحق مانتے ہیں، جتنی کتابیں خدا نے نازل کی ان سب پر ہمارا ایمان ہے. اگر کوئی کسی ایک نبی کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کسی ایک کتاب کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ مسلمان ہیں جو صرف سابقہ انبیاء اور سابقہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی اس آخری کتاب اور آخری رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ اب انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، جیسا میں شروع میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہی وہ ذریعہ ہیں جو محفوظ طریقے سے ہمارے پاس پہنچیں اور قیامت تک ان کی حفاظت کی ضمانت اللہ نے دی ہے. تو اب ہماری نجات کا ذریعہ قرآن و سنت کی ہدایات کے اوپر عمل کرنے میں ہے. فرمایا وبالآخرت ہم یوقنون، یہ لوگ آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. آخرت پر یقین، آخرت پر ایمان اور یقین، یہ حقیقت میں تمام مسائل کا حل ہے. اور دنیا میں ایک انسان کی جتنی گتھیاں ہیں ان کو اگر سلجھانے کا کوئی راستہ ہے تو وہ یہ ہے کہ آخرت پہ یقین پیدا ہو جائے. اس دنیا میں بھی انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کچھ بناتا ہے، کچھ لگاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ فنا ہونے والا، ختم ہونے والا، مر مٹنے والا ہے. آخرت پہ یقین کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں یہ بات رچ بس جائے کہ میں اپنی آخرت کے لیے جو کچھ کروں گا وہ باقی رہنے والا اور ایسا ہے کہ جس کا ہمیشہ ہمیشہ مجھے اپنی ذات کو فائدہ پہنچے گا. اگر آخرت پہ ہمارا ایمان اور یقین صحیح ہو تو پھر اس آدمی کی زندگی جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا اور اس آدمی کی زندگی جو آخرت پہ ایمان اور یقین رکھتا ہے، اس میں ایک فرق ہونا چاہیے اور وہ فرق بالکل نمایاں ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ مقامات پہ ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں. مثلا یہ صفات بیان کی ہیں، یہ تو مدینہ میں نازل ہوئی. مکے میں سورہ مومنون کی ابتدائی آیات نازل ہوتی ہیں جہاں 11 آیات میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، جہاں مشرکین کے سامنے یہ آئینہ رکھا گیا ہے کہ تم جس دین کے ماننے والے ہو اس کی وجہ سے جو خصوصیات تمہارے اندر پیدا ہوئی ہیں ان کو تم بہت اچھی طرح جانتے ہو، لیکن جس دین کو یہ لوگ ماننے والے ہیں، جس قرآن پر یہ ایمان لائے ہیں، جس رسول کو انہوں نے رب اور رہنما تسلیم کر لیا ہے، جس اللہ کی وعدانیت کا اقرار انہوں نے کر لیا ہے، اس کے نتیجے میں ان کے اندر یہ صفات پیدا ہوئی ہیں. ذرا بتاؤ تمہارے اندر اس صفت کا مالک کوئی ہے؟ یہ صفات تمہارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ لیکن آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے اور آخرت کو نہ ماننے والوں کے درمیان عمل کے لحاظ سے کوئی خاص فرق باقی نہیں رہ گیا ہے. اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، اگر وہ بددیانتی کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں، اگر وہ بدادی کرتے ہیں تو ہم بھی بدادی کرتے ہیں، اگر وہ سود خور ہیں تو ہم بھی سود کھاتے ہیں. تو آخرت کو ماننے کے اور اس کو یقین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آخرت پہ یقین کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس بات پہ ایمان اور یقین ہو کہ مرنے کے بعد خدا کے سامنے اٹھ کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو پھر ہم اپنے اعمال کی نگرانی کریں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ یعلمون ما تفعلون، کہ ہمارے کندھوں پہ اللہ نے محافظ بٹھا رکھے، وہ ہمارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن جب میں خدا کی عدالت میں جاؤں گا تو کہا جائے گا اقرأ کتاب کفا بنفس کے لیے علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، آج کے دن اپنا حساب کرنے کے لیے تو کافی ہے. تو اس بات کا ہمیں احساس ہے کوئی بھی کام کرتے ہوئے، کسی طرف قدم اٹھاتے ہوئے، کسی طرف آنکھ کھولتے ہوئے، کسی چیز کو کان سے سنتے ہوئے، کسی چیز کے لیے زبان کھولتے ہوئے، اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس بات کا، اس چیز کا، اس جسے دیکھ رہا ہوں، جس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہوں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا. تو پھر آخرت پہ یقین کہاں گیا؟ اللہ نے یقین کی بات کی ہے، فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ یقین رکھنے والے لوگ. جب آخرت پہ یقین ہوگا تو پھر انسان دنیا کے بجائے آخرت کو اپنی منزل بنائے گا. یہ یقین کی بات ایک مثال کے ذریعے آپ سے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں، جس بات پہ آدمی کو یقین ہوتا ہے اس کے اوپر انسان عمل کرتا ہے، یقین نہیں ہو تو آدمی عمل نہیں کر سکتا. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب اٹھ کر ہم نے یہاں سے باہر جانا ہو تو باہر سے ایک آدمی آ کر ہم میں سے کسی کو کہے بھائی تمہارے پاس اقامہ نہیں ہے، اگر اس طرف سے جاؤ گے تو آگے چیکنگ ہو رہی ہے، تمہیں کوئی پکڑ لے گا، تو وہ آدمی اس راستے کو بدل دے گا. یا یقین ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں یہ کہتا ہے، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا گلا خراب ہے، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، ایک ہفتے تک ٹھنڈا پانی نہیں پینا، ورنہ پھر یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے گلا خراب ہو جائے گا، جواب دے جائے گا، پھر ٹھنڈے پانی سے ہی محروم ہو جاؤ گے. تو ہم اس بات پہ یقین کر کے ٹھنڈا پانی چھوڑ دیتے ہیں نا ایک ہفتے کے لیے، کہ ایک ہفتہ ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، اس کے بعد خوب مزے کروں گا، ٹھنڈے مشروبات پیوں گا، ٹھنڈا پانی پیوں گا. تو ہفتے کے لیے ہم نے ڈاکٹر کی بات پہ یقین کر کے ٹھنڈا پانی چھوڑ دیا. یہ ہے یقین کی بات، اور ہمیں سے ہر ایک یہی کرتا ہے. لیکن آخرت کے یقین کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے سے جن کاموں اور جن چیزوں کے بارے میں یہ بتایا کہ اگر یہ کام کرو گے تو آخرت میں تمہیں جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا، اگر آخرت میں ہمارا یقین ہو تو ان سارے کاموں سے دستبردار ہو جائیں. جس طرح ہم ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں، شوگر کا مریض ہوتا ہے تو وہ میٹھا استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن 124,000 انبیاء اور رسولوں نے ہمیں بتایا کہ جھوٹ چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، چگلی چھوڑ دو، بےمانیاں چھوڑ دو، فراڈ چھوڑ دو، حرام خوریاں چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، رشوت چھوڑ دو، ظلم چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو. ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے اور قرآن پر ایمان کے دعوے دار کتنے ہیں جنہوں نے ان برائیوں کو ترک کر دیا؟ کیوں نہیں ترک کرتے ہم؟ یقین دل کے اندر موجود نہیں ہے. ایمان ایمان حقیقی نہیں ہے، ایمان صرف دعویٰ ہے جو نوک زبان تک محدود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ دل کے اندر اس بات کا ایسا یقین پیدا کریں جیسا صحابہ کرام کو تھا. صحابہ کے دلوں کے اندر یہ یقین کیسا تھا؟ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ میرا وہ بیٹا لڑکا جو ہے جو ایک جہاد کے اندر شہید ہو گیا ہے وہ جنت میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا تیرا بیٹا جنتی ہے. کسی نے اس عورت سے کہا کہ اگر تجھے اس کے اندر کوئی شبہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم اگر درخواست کرو تو وہ تمہیں جنت میں اس کا مقام بھی دکھا سکتے ہیں. اس عورت نے کہا کہ مجھے جنت میں اس کا مقام دیکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مجھے اپنی آنکھوں سے زیادہ یقین ہے. یہ ہے یقین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی ایک جگہ ایک تقاضا کر رہا ہے اور آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ میں نے تیرا یہ مطالبہ پورا کر دیا ہے، تو زیادتی کر رہا ہے. ایک صحابی وہاں تشریف لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھ رہا ہے اور آپ سے ایک چیز کا مطالبہ کر رہا ہے. وہ صحابی اس وقت وہاں کھڑے اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا یہ مطالبہ پورا کر دیا تھا. معاملہ رفع ہو گیا، ختم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، تو نے اس بات کی گواہی دی کہ میں نے اس آدمی کا حق ادا کر دیا تھا، وہ دوبارہ اس کا غلط مطالبہ کر رہا تھا، تو اس وقت موجود نہیں تھا جب میں نے اس سے یہ سودا کیا تھا یا جب میں نے اس کی چیز دی تھی؟ وہ صحابی بڑا ایمان افروز جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان سے میں یہ سن رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرا حق ادا کر دیا ہے، تو بس یہ بات میرے لیے کافی نہیں ہے؟ میں آپ پر ایمان لا کر مسلمان ہوا ہوں، آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، میرے اوپر نازل ہوئی ہے، میں نے جبریل کو دیکھا، میں نے اس کو قرآن لاتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ آخرت میں جنت اور دوزخ ہے، میں اس بات پہ ایمان لایا، کیا میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے؟ میں نے تو اپنی آنکھوں سے جنت اور دوزخ کو نہیں دیکھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرا حق ادا کر دیا ہے تو میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا ہے. یہ تھا ان کا ایمان اور یقین. کیا یہ ایمان اور یقین ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے؟ اگر یہ ایمان اور یقین ہو تو عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے. ہماری عملی زندگی سے اس کا ثبوت اگر نہیں مل رہا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ ایمان اور یقین دلوں کے اندر موجود نہیں ہے. آخرت پہ اگر ایمان اور یقین ہو تو پھر آدمی دنیا کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے. کیوں بھائی؟ ہم میں سے ہر آدمی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ پائیدار چیز حاصل کرے، باقی رہنے والی چیز، قائم رہنے والی چیز کی جو ہے اس فائدے کے پیچھے پڑتا ہے. تو باقی رہنے والا اور قائم رہنے والا فائدہ کیا ہے؟ آخرت کا فائدہ. دنیا میں ہم جو کچھ بھی بنا لیں گے وہ ختم ہونے والا، فنا ہونے والا. اور حقیقت یہ ہے کہ میں اور آپ جو محنت کر رہے ہیں، کسی نے کارخانہ لگایا ہے، فیکٹری لگائی ہے، تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، جو کچھ وہ کما رہا ہے، جو کچھ جمع کر کے رکھ رہا ہے، اس میں سے کتنا ہے جس کا اس کی ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ وہ جو حضور نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ہضم کر لیا، وہ جو تو نے پہن کر بوسیدہ کر لیا، وہ جو تو نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا. تو جو کچھ ہم جمع کر رہے ہیں اس میں سے میری ذات کو اس میں سے کس کا فائدہ پہنچے گا؟ وہ جو میں کھا کر ہضم کر چکا ہوں یا پہن کر پھاڑ چکا ہوں یا اپنی آخرت کے لیے جمع کروں گا؟ باقی تو دوسروں کا مال ہے. تو دنیا میں ہم جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو بہت کم، اس میں سے 2-4% یا 5% زیادہ سے زیادہ مجھے فائدہ پہنچے گا، باقی بارسوں کا مال ہے. آخرت کے لیے جو انویسٹمنٹ ہم کریں گے، مال لگائیں گے، وقت لگائیں گے، جان لگائیں گے، آخرت ہمارے سامنے ہوگی، اس کا 100% فائدہ مجھے پہنچے گا جو میں انویسٹ کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے بجائے آخرت کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ایسے بندے ہمیں ملتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے بطور مثال ہیں، اور صحابہ کرام بھی اور بزرگان دین بھی، کہ وہ اپنی ضرورت سے کوئی بھی چیز زائد بچا کر نہیں رکھتے تھے، سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. کیوں سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے؟ کہ ان کی اپنی ضرورت جب آخرت میں ہوگی تو وہ ان کے کام آئے گا. ہم دنیا کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں. بل تو سرون الحیات الدنیا تم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں, قرآن کے اوپر ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین ہو, دل میں ایمان کا نور اور تقویٰ ہو, اور اس کے نتیجے میں ہم اللہ پر ایسا ایمان اور یقین پیدا کریں کہ اس کی شہادت پانچ وقت کی نماز سے ملے, اللہ کی دی ہوئی تمام صلاحیتوں, قوتوں, وسائل کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اور آخرت پہ ہمارا ایمان اور یقین اس طریقے سے ہو کہ ہمارے ایک ایک عمل سے اس بات کا ثبوت ملے کہ یہ شخص اللہ کو اور آخرت کو ماننے والا ہے. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کی راہ پر ہیں, اور انہی لوگوں کو دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی. ہم فلاح کے متمنی ہیں, چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو, تو اس کا راستہ اللہ نے بتا دیا کہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو, تمہیں کامیابی ملے گی, تمہیں فلاح ملے گی, تمہیں نجات ملے گی, تم دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزارو گے اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. اگر یہ فلاح اگر چاہتے ہو, اس کے طلبگار ہو, تو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبینا محمد.